Sans les craintes là. Ashwaayaayaayaho vaadahu la sharika lahu washhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du fa'audhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا سورہ بنی اسرائیل آیت 10 اس کا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ یقیناً یہ قرآن اس راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے جو سب سے زیادہ قائم رہنے والی ہے اور ان مومنوں کو جو نیک کام کرتے ہیں بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر مقدر ہے. رمضان شریف سے پہلے یہ آخری خطبہ ہے اور آئندہ رمضان شریف انشاءاللہ جمعے سے ہی شروع ہوگا. تو رمضان کے متعلق جو خطبہ دینا تھا اس کے بھی کچھ نوٹس میں پس ہیں، مگر شاید یہ قرآن کریم کے متعلق جو خطبہ ہے یہ لمبا چل جائے، اس لیے وہ اگلے جمعے سے رمضان کے متعلق جو نوٹس ہیں ان کے مطابق خطبہ دوں گا. اس وقت بہرحال قرآن کریم کی فضیلتوں سے متعلق ذکر ہے، اور قرآن کریم کی فضیلت کا رمضان سے بہت گہرا تعلق ہے. جیسا کہ میں وہ آیت پیش کروں گا آپ کے سامنے، قرآن رمضان کے بارے میں اتارا گیا ہے. کوئی ایسی نیکی نہیں جو رمضان میں نہ کی جاتی ہو جس کا قرآن کریم میں ذکر نہ ہو. سر دست جو قرآن کے متعلق احادیث ہیں میں ان سے ذکر شروع کرتا ہوں. ترمذی کتاب فضائل القرآن میں کثیر بن مرہ الخضرمی عقبہ بن عامر سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قرآن کریم کو ظاہر کر کے پڑھنے والا ظاہری طور پر صدقہ دینے والے کی طرح ہے، اور قرآن کریم کو چھپا کر پڑھنے والا خفیہ طور پر صدقہ دینے والے کی طرح ہے. اب قرآن کریم کو ظاہر طور پر جو پڑھا جاتا ہے، مراد یہ ہے کہ صبح کے وقت قرآن کریم کی تلاوتیں بلند ہوں اور کثرت کے ساتھ تلاوت کی گونج پھیلے. یہ ظاہری صدقے سے اس لیے مشابہ ہے کہ اس کو دیکھ کر قرآن کریم کی عادت پڑتی ہے. قادیان میں یاد ہے ہمیشہ صبح کے وقت نماز کے بعد بکثرت قرآن کریم کی تلاوت کی آوازیں آیا کرتی تھیں. کوئی گلی نہیں، کوئی محلہ نہیں جس کی کسی کوچے میں بھی قرآن کریم کی تلاوت کی آوازیں بلند نہ ہو رہی ہوں. اس کو دیکھ کر بچپن ہی سے قرآن کریم کی تلاوت کا شوق لوگوں کے دل میں پیدا ہوتا ہے. بس یہ وہ ایسا صدقہ ہے جو ظاہر میں دیا جائے مگر خدا کی خاطر دیا جاتا ہے، اس لیے اس کا بہت فائدہ پہنچتا ہے. اور قرآن کریم کو چھپا کر پڑھنے والا، بعض دفعہ لوگ اپنی نیکی کو چھپاتے ہیں اور قرآن کریم کو چھپا کر پڑھتے ہیں، وہ بھی بہت مقبول ہے، بلکہ بعض پہلوؤں سے عام صدقے سے زیادہ مقبول ہے. تو قرآن کریم کو چھپا کر پڑھنے والا خفیہ طور پر صدقہ دینے والے کی طرح ہے. یہ خفیہ نیکی کا مزاج حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیدا کیا، یہاں تک کہ بعض لوگ راتوں کو چھپ کر نیکی کیا کرتے تھے، اتنا چھپ کر کہ صدقہ دیتے وقت ان کو پتہ نہ لگے کہ کون صدقہ دے گیا ہے اور یہ بھی نہ پتہ لگے کس کو صدقہ دے رہے ہیں. تو بعض دفعہ کسی امیر آدمی کو صدقہ دے دیا کرتے تھے اور لوگ ہنس ہنس کے باتیں کیا کرتے تھے کہ لو جی فلاں شخص کو رات کو اندھیرے میں ایک آدمی صدقہ دے گیا. بعض دفعہ چوروں کو صدقہ دے دیا جاتا تھا. تو مگر خدا کے نزدیک بہرحال ایک ہی چھپی ہوئی نیکی تھی, اور قرآن کریم کو اس نیت سے چھپا کر پڑھنا یہ چرچا نہ ہو یہ بھی اسی قسم کی نیکی ہے. عبداللہ بن عمر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن کریم تین سے کم میں پڑھا اس نے اسے سمجھا ہی نہیں. یہ اب قرآن کریم کے بار بار تلاوت کا وقت آ رہا ہے, اس میں اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ بعض لوگ کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کو بہت زیادہ پڑھ جائیں اور تین دن سے زیادہ پڑھنا نامناسب ہے اور بے معنی ہے. تین دن میں بھی وہی لوگ تلاوت کر سکتے ہیں جو بہت زیادہ گہرے فکر کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں اور جن کا دن رات اور کوئی مشغلہ نہ ہو. مگر عام آدمی کے لیے جنہوں نے دوسرے کام بھی کرنے ہیں تین دن میں قرآن کریم ختم کرنا تو بالکل ممکن نہیں ہے. اگر کرے گا تو طوطے کی طرح رٹا ہوا پڑے گا لیکن اس کے دل پر قرآن کریم اثر نہیں کرے گا. بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف واضح انتباہ فرمایا ہے. ایک اور بات بہت ہی پیاری آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. ہر بات ہی پیاری ہے مگر اس میں بڑی حکمت ہے اور آدمی عام طور پر سوچ نہیں سکتا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے, مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفسیاتی لحاظ سے دلوں پر گہری نظر ہوا کرتی تھی. مروی ہے کہ آپ نے فرمایا اس وقت تک قرآن پڑھو جب تک تمہارے دل مانوس رہیں اور جب انقباض پیدا ہو جائے تو اس سے رک جاؤ. تو قرآن کریم سے بھی انقباض پیدا ہو سکتا ہے, ان معنوں میں نہیں کہ قرآن کے مفہوم سے انقباض, بلکہ پڑھتے پڑھتے آدمی تھک سکتا ہے اور پھر زبردستی کر کے پڑھنا شروع کرے یہ جائز نہیں ہے. بعض دفعہ نیند کا غلبہ آ جاتا ہے اور اس وقت انسان سمجھتا ہے کہ اب مجھ میں طاقت نہیں رہی, تو اس وقت ہاتھ اٹھا لینا چاہیے اور جب طبیعت پوری طرح حاضر ہو اس وقت قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دامن میں قرآن کریم سے کچھ نہیں وہ ایک ویران گھر کی طرح ہے. تو قرآن سے ہی گھروں کی آبادی ہے. اگر قرآن نہ پڑھا جائے جس کسی گھر میں تو وہ ایک ویران سرائے کی طرح ہوتا ہے, اور ایسے گھر ایمان سے اور ہر قسم کی نعمتوں سے آری رہتے ہیں. ترمذی کتاب فضائل قرآن میں صہیب سے مروی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن کریم کے محرمات کو حلال سمجھ لیا اس کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں. قرآن کریم نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اگر کوئی اس کو حلال سمجھتا ہے تو وہ نفس کے بہانے ہیں, اس کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں ہے. ایک لمبی روایت میں ابو موسیٰ سے مروی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مومن قرآن کریم پڑھتا اور اس پر عمل کرتا ہے اس کی مثال چکوترے کی طرح ہے جس کا مزہ بھی عمدہ اور خوشبو بھی عمدہ ہوتی ہے. میں نے یہ تحقیق کی کہ چکوترا عرب میں ملتا بھی تھا کہ نہیں, تو اس وقت پتہ چلا کہ شام میں بہت اچھا چکوترا ہوتا ہے, وہاں سے عربوں میں بھی چکوترا بھیجا جاتا تھا تجارت کے مال میں. تو چکوترا میں جو خوبی بیان فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہے مزہ بھی عمدہ اور خوشبو بھی بہت عمدہ ہوتی ہے. اور وہ مومن جو قرآن نہیں پڑھتا مگر اس پر عمل کرتا ہے اس کی مثال کھجور کی طرح ہے, مزہ تو عمدہ ہے مگر خوشبو کوئی نہیں. خوشبو میں اپنی ایک لذت ہوتی ہے، مگر کھجور میں مزہ تو ہے، مٹھاس ہے، غذا پوری ہے، مگر خوشبو نہیں ہوتی. اور وہ مومن جو قرآن نہیں پڑھتا مگر اس پر عمل کرتا ہے، اس کی مثال کھجور. اچھا یہ ہو گیا. اور ایسے منافق کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے مگر منافقت سے پڑھتا ہے، اس کی مثال ریحان کی طرح ہے. ریحان نیازبو کو کہتے ہیں، جو ایک خوشبودار پودا ہے، اس کی خوشبو تو عمدہ ہے لیکن مزہ سخت کڑوا ہوتا ہے. تو منافق جو قرآن پڑھتا ہے وہ چھپاتا ہے اس بات کو کہ اس کے دل میں قرآن پڑھنے سے کڑواہٹ پیدا ہوتی ہے، اور بظاہر اس کی خوشبو پھیلتی ہے لیکن وہ خوشبو ظاہری ہے، حقیقی نہیں ہے. یعنی سننے والے کے دل میں تو خوشبو پہنچ جائے گی قرآن کریم کی، مگر منافق کے دل کو سوائے کڑواہٹ کے اور کچھ نصیب نہیں ہوگا. اور ایسے منافق کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا تمے کی طرح ہے، اس کا مزہ بھی کڑوا ہے، اور حدیث میں آتا ہے خبیث مزہ ہے، اور اس کی خوشبو بھی کڑوی ہے. تمے کا پودا ہمارے صحراؤں میں اگتا ہے، اور ربا کے گرد جو پہاڑیاں ہیں ریتلی، ان میں بھی تما اگتا ہے. تما ایک ایسی خبیث چیز ہے کہ اس کو ذرا سے ہاتھ بھی لگ جائے تو ہاتھ کڑوا ہو جاتا ہے، اور کافی دیر اس کو اچھی طرح صاف کرنا پڑتا ہے، اور پھر بدبو بھی ہوتی ہے اس میں. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کے تعلق میں ایسی مثالیں بیان کی ہیں جس سے قرآن کریم ہر قسم کے پڑھنے والوں کا ذکر مل جاتا ہے. اب میں حضرت اقدس وسیع مؤود علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ اقتباسات قرآن شریف کے متعلق پیش کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں، لاکھوں مقدسوں کا یہ تجربہ ہے کہ قرآن شریف کے اتباع سے برکات الہی دل پر نازل ہوتی ہیں، اور ایک عجیب پیوند مولا کریم سے ہو جاتا ہے. خدا تعالیٰ کے انوار اور الہام ان کے دلوں پر اترتے ہیں، اور معارف اور نکات ان کے منہ سے نکلتے ہیں. ایک قوی توکل ان کو عطا ہوتا ہے، اور ایک محکم یقین ان کو دیا جاتا ہے، اور ایک لذیذ محبت الہی جو لذت وصال سے پرورش یاب ہے. ایک لذیذ محبت الہی جو لذت وصال سے پرورش یاب ہے. اب یہ عام اردو دان کو سمجھ نہیں آ سکتی، یعنی عام سادہ لوگ جن کو اردو بہت کم آتی ہے. محبت الہی جو لذت وصال سے پرورش یافتا ہے. محبت تو ہوتی ہے لیکن وصال کے وقت جو محبت اچھلتی ہے دل سے، اس کی مثال ہی بیان نہیں کی جا سکتی، وہ خود اپنی مثال ہوتی ہے. تو اللہ کا وصال جس کو میسر ہو، اس کے دل سے جو محبت اچھلتی ہے، اس کی بات ہی اور ہے. اگر ان کے وجود کو ہاون مصائب میں پیسا جائے اور سخت شکنجوں میں دے کر نچوڑا جائے، تو ان کا عرق بجز حب الہی کی اور کچھ نہیں. یعنی ہر قسم کی مصیبتوں میں سے ان کو گزارا جائے، ان کا نچوڑ نکل جائے، تو وہ جو نچوڑ ہوگا وہ بھی خوش محبت الہی ہوگا، اس کے سوا کچھ نہیں ملے گا. دنیا ان سے ناواقف، اور وہ دنیا سے دور تر و بلند تر ہیں. خدا کے معاملات ان سے خارق عادت ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے ویسا ہی عجیب معاملہ کرتا ہے جیسے وہ اللہ تعالیٰ سے عجیب تعلق رکھتے ہیں. انہیں یہ ثابت ہوا ہے کہ خدا ہے، انہیں کوئی پر حقیقت میں ان کو خدا پر اعتماد ہوتا ہے، کیونکہ ہر وقت جو اس سے ملتے رہتے ہیں انہیں پر کھلا ہے کہ ایک ہے، اور ملنے والا بھی ایک ہی ہے، اس میں کوئی دوئی کی بو نہیں ہے. جب وہ دعا کرتے ہیں تو ان کی سنتا ہے، جب وہ پکارتے ہیں تو ان کو جواب دیتا ہے، جب وہ پناہ چاہتے ہیں تو ان کی طرف دوڑتا ہے. وہ باپوں سے زیادہ ان سے پیار کرتا ہے، اور ان کے در و دیوار پر برکتوں کی بارش برساتا ہے. بس وہ اس کے ظاہری و باطنی روحانی و جسمانی تائیدوں سے شناخت کیے جاتے ہیں، اور وہ ہر ایک میدان میں ان کی مدد کرتا ہے، کیونکہ وہ اس کے اور وہ ان کا ہے. ایک حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا خوش الہانی سے قرآن پڑھنا کیسا ہے. فرمایا خوش الہانی سے قرآن شریف پڑھنا بھی عبادت ہے, اور بدعات جو اس کے ساتھ ملا لیتے ہیں وہ اس عبادت کو ضائع کر دیتی ہیں. بدعات نکال کر ان لوگوں نے کام خراب کیا ہے. مراد یہ ہے تلاوت اچھی خوش الہانی سے پڑھنا تو بہت اچھی بات ہے, مگر دکھاوے کے لیے نہ ہو, اور مختلف مواقع پر کسی کو قرآن پڑھ کے بخشا جا رہا ہے مردے کو, کسی مصیبت زدہ کی مصیبت دور کرنے کے لیے تلاوت اونچی کی جا رہی ہے. یہ ایسے لوگ اس منافق کی طرح ہیں جو کڑوے پھل سے نہ جس کی خوشبو جس سے خوشبو تو نکلتی ہے مگر لوگوں کے لیے ہے, اس کے دل میں کڑواہٹ ہی ہوتی ہے, اس کو کچھ نصیب نہیں ہوتا. بس بہت احتیاط کرنی چاہیے, خوش الہانی سے قرآن پڑھا جائے تو اخلاص کے ساتھ پڑھا جائے. خوش الہانی کی نیت یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کہ رسول نے ہدایت فرمائی ہے کہ قرآن خوش الہانی سے پڑھا جائے اور درد کے ساتھ پڑھا جائے. یہ دو باتیں ہیں جن کو مضبوطی سے پکڑ لینا چاہیے. بس بدعات سے توبہ کرنے کے بعد کہ کرتے ہوئے اگر خوش الہانی سے تلاوت قرآن کی جائے تو یہ بہت ہی اچھا ہے. اب آہستہ پڑھنے میں جو حکمت ہے وہ یہ ہے کہ تین دن کے اندر یا اس سے جلدی قرآن کریم جو پڑھے گا وہ تدبر کر ہی نہیں سکتا. بعض دفعہ ایک آیت پر کافی دیر تک ٹھہرنا پڑتا ہے, غور کرنا پڑتا ہے, اس کے مضامین کو سونگ کر, اس کی خوشبو لے کر, اس کی گہرائی میں اتر کر, اس کے اندرون باطن میں نظر ڈال کر جب انسان کو قرآن کریم کی لذت آتی ہے تو اس میں وقت بھی تو لگتا ہے. یوں افراتفری سے پڑھنے سے قرآن کریم پڑھنے سے یہ چیزیں نصیب نہیں ہو سکتی. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں تدبر اور فکر سے پڑھنا چاہیے. حدیث شریف میں آیا ہے ربا قارئن یلعنہ القرآن, کہ بہت سے ایسے قرآن کے قاری ہوتے ہیں جن پر قرآن لعنت بھیجتا ہے. تلاوت کرتے وقت جب قرآن کریم کی آیت رحمت پر گزر ہو تو وہاں خدا تعالیٰ سے رحمت طلب کی جائے, اور جہاں کسی قوم کے عذاب کا ذکر ہو تو وہاں خدا تعالیٰ کے عذاب سے خدا تعالیٰ کے آگے پناہ کی درخواست کی جائے, اور تدبر اور غور سے پڑھنا چاہیے اور پھر اس پر عمل کیا جائے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح قرآن پڑھا کرتے تھے, اور ایک حدیث میں آتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیبتن الہود, مجھے ہود کی سورہ ہود کی تلاوت نے بوڑھا کر دیا. اب لوگ دنیا کے غم سے بوڑھے ہوتے ہیں اور بال سفید ہوتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہود کی قوم پر جو عذاب نازل ہوئے تھے اس کے تذکرے نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا شدید دکھ پہنچایا کہ اس کی وجہ سے آپ بوڑھے ہو گئے. اور فرماتے ہیں میں اسی وجہ سے بوڑھا ہوا ہوں, میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تو بے شمار طاقتیں تھیں, یعنی جسمانی طاقتیں بھی آپ کی عام دنیا کی طاقتوں سے نمایاں طور پر ممتاز تھیں. پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سچے علوم کا منبع اور سر چشمہ قرآن شریف اس امت کو دیا ہے. جو شخص ان حقائق اور معارف کو پا لیتا ہے وہ قرآن شریف میں بیان کیے جو قرآن شریف میں بیان کیے گئے ہیں اور جو حقیقی تقویٰ اور خشیت اللہ سے حاصل کیے ہوئے ہیں اسے وہ علم ملتا ہے جو اس کو انبیاء بنی اسرائیل کا مثیل بنا دیتا ہے. اب انبیاء بنی اسرائیل کا مثیل, یہ حدیث تو آپ لوگوں نے بارہا سنی ہوگی, انبیاء بنی اسرائیل کی مثیل تو ہوتے ہیں مگر ان سے افضل ہوتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق اور دیگر خلفاء کی بات دیکھیں تو ان کی شان کا کوئی بنی اسرائیل کے نبی دکھائیں تو اسے نکال کے, اس لیے یہ یوں ہی مسلمانوں میں ایک احساس سے کمتری پیدا ہو چکا ہے. وہ سمجھتے ہیں بنی اسرائیل کے انبیاء امت کے نیک دل خشیت کرنے والے اور خشیت کرنے والے علماء سے بہت اونچا درجہ رکھتے ہیں. یہ درست نہیں ہے. جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے, انبیاء بنی اسرائیل کا مثیل بنا دیتا ہے. اب مثیل سے ایک شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ ان کے برابر بنا دیتا ہے, مگر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ کا بھی تو مثیل بیان کیا گیا ہے, تو حضرت موسیٰ کے برابر تھے. بہت فرق تھا حضرت موسیٰ کے طور اور اس بلندی کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاصل کی, اس کا تو زمین آسمان کا فرق ہے. بس مشابہ ہونا اور بات ہے, مگر مشابہت میں ایک کو دوسرے پر برتری, یہ بھی ایک خاص مضمون ہے. بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ہر دوسری امت پر اس کے مشابہ ہونے کے باوجود برتری عطا فرمائی گئی. مسلمانوں نے باوجود ہی کہ قرآن شریف جیسی بے مثل نعمت ان کے پاس تھی جو ان کو ہر گمراہی سے نجات بخشتی اور ہر تاریکی سے نکالتی ہے, لیکن انہوں نے اس کو چھوڑ دیا اور اس کی پاک تعلیموں کی پرواہ نہیں کی. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اسلام سے بالکل دور جا پڑے ہیں. یہ فخر قرآن مجید ہی کو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہر مرض کا علاج بتایا ہے اور تمام قوا کی تربیت فرمائی ہے, اور جو بدی ظاہر کی ہے اس کے دور کرنے کا طریق بھی بتایا ہے. جہاں جہاں کسی بدی کا ذکر کیا ہے غور سے پڑھ کے دیکھیں, وہیں اس کو دور کرنے کا طریقہ بھی قرآن کریم میں درج ہے. اس لیے قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہو اور دعا کرتے رہو, اور اپنے چال چلن کو اس کی تعلیم کے متحت رکھنے کی کوشش کرو. اللہ تعالیٰ قرآن شریف کی تعریف میں فرماتا ہے, ھدی للمتقین, قرآن بھی انہی لوگوں کی ہدایت کا موجب ہوتا ہے جو تقوی اختیار کریں. تقوی کے متعلق میں نے بارہا ذکر کیا ہے کہ ایک اندرونی دل کا تقوی ہوتا ہے کہ سچی بات کو قبول کرنے کے لیے دل آمادہ ہو, اور ایک وہ تقوی ہوتا ہے جو ترقی کر کے ان کو متقیوں کا سردار بنا دیتا ہے. تو یہ تقوی کی مختلف قسمیں, مختلف مراتب ہیں, جو اعلیٰ انسان سے شروع ہو کر اور اس سے جو سچائی کا طالب ہو اوپر تک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک انسان کو پہنچاتی ہیں. قرآن بھی انہی لوگوں کی ہدایت کا موجب ہوتا ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. ابتدا میں قرآن کے دیکھنے والوں کا تقوی یہ ہے کہ جہالت اور حسد اور بخل سے قرآن شریف کو نہ دیکھیں, بلکہ نور قلب کا تقوی ساتھ لے کر صدق کی نیت سے قرآن شریف کو پڑھیں. پھر علوم کی ترقی کے تعلق میں بیان فرمایا, جو علمی ترقی چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ قرآن شریف کو غور سے پڑھے, جہاں سمجھ میں نہ آئے دریافت کرے. اگر بعض معارف سمجھ نہ آ سکیں تو دوسروں سے دریافت کر کے فائدہ پہنچائے. قرآن کریم کے معارف کو پوچھنے میں انکساری چاہیے. انسان اپنے آپ کو اتنا بڑا نہ سمجھے کہ وہ میں سب معارف آتے ہیں, یہ بالکل غلط اور جھوٹ بات ہے. کسی بھی مقام پر آپ پہنچیں, آپ کو مجبوراً یعنی طبی مجبوری کی وجہ سے, بشری مجبوری کی وجہ سے بظاہر کم علم رکھنے والوں کی طرف جھکنا پڑتا ہے, اور بعض دفعہ وہ بہت بڑی نقطے کی بات بتا دیتے ہیں. تو ساری عمر انسان تعلیم ہی حاصل کرتا رہتا ہے. کوئی وقت بھی ایسا نہیں جب وہ قرآنی تعلیم سے اپنے آپ کو اونچا سمجھے. اب فرماتے ہیں, یاد رکھو کہ قرآن کریم کے 500 کے قریب حکم ہیں, اور اس نے تمہارے ہر ایک عضو اور ہر ایک قوت اور ہر ایک وضع اور ہر ایک حالت اور ہر ایک عمر اور ہر ایک مرتبہ فہم اور مرتبہ فطرت اور مرتبہ سلوک اور مرتبہ انفراد اور اجتماع کے لحاظ سے ایک نورانی دعوت تمہارے لیے تیار کی ہے. اب اس کی ہر ایک لفظ کی اگر تشریح کی جائے تو کافی لمبا مضمون چل جائے گا, لیکن جتنی بھی انسان کی ضرورتیں ہیں، یہ خلاصہ سمجھ لیں کہ ہر ضرورت کی متعلق تعلیم قرآن کریم نے دی ہے، ہر مزاج کے متعلق تعلیم دی ہے، ہر شخص کی ضرورت کے متعلق تعلیم دی ہے۔ غزے کی بہت بڑی دعوت ہے جو قرآن کریم نے کی ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں، ایک نورانی دعوت تمہاری کی ہے، تو تم اس دعوت کو شکر کے ساتھ قبول کرو، اور جس قدر کھانے تمہارے لیے تیار کیے گئے ہیں وہ سارے کھاؤ۔ اب دنیا کے کھانے تو لوگ کھاتے ہیں اور پیٹ بھی خراب کر لیتے ہیں زیادہ کھا کھا کے، اور بعض دفعہ رمضان میں بھی خوب کھانے پر زور ہوتا ہے، لیکن جو روحانی دعوت خدا کے نے کی ہوئی ہے اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ روحانی دعوت کا مزہ یہ ہے کہ پیٹ خراب ہو ہی نہیں سکتا، جتنا کھاؤ اتنی ہی اس کی اشتہا بڑھتی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ دلوں کو اور بھی زیادہ اس دعوت سے سیر کرتا ہے۔ جو شخص ان سب حکموں میں سے ایک کو بھی ٹالتا ہے، میں سچ سچ کہتا ہوں کہ وہ عدالت کے دن مواخذہ کے لائق ہوگا۔ اگر نجات چاہتے ہو تو دین الجائز اختیار کرو، اور مسکینی سے قرآن کریم کا جوا اپنے گردنوں پر رکھو۔ یہاں لوگوں کو میں کئی دفعہ سمجھا بھی چکا ہوں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا یہ کلام بہت اعلیٰ درجے کا معیار حاصل کرنے کی خاطر ہے، لوگوں کو ڈرانے کے لیے نہیں ہے۔ سچ سچ کہتا ہوں کہ وہ عدالت کے دن مواخذہ کے لائق ہوگا، کون؟ جو 500 حکموں سے ایک کو بھی ٹالتا ہے۔ اب اپنی زندگیوں پر غور کر کے دیکھ لیں، ہم میں سے کوئی بڑے سے بڑا متقی بھی ہوگا تو وہ دل پہ غور کر کے صداقت سے اگر بات کرے گا تو یہی کہے گا کہ میں بہت سے حکموں کو ٹالا ہے، اور ہر روز انسان بعض حکموں کو ٹال دیتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں لگتا۔ تو نتیجہ جو ہے وہ بہت پیارا ہے، وہ یہ کہ دین العجائز اختیار کرو۔ جس طرح بوڑھی عورتیں ایمان لاتی ہیں اور کوئی ان کے ایمان کو متزلزل نہیں کر سکتا، ناممکن ہے کہ وہ ایمان ہل جائے۔ اپنے خدا پر وہ کامل ایمان رکھتی ہیں مگر علم نہیں رکھتی، اور تفصیل کے ساتھ بحث نہیں کر سکتی، مگر ایمان ان کا کامل ہوتا ہے۔ بس قرآن پر ایسا ایمان کرو، اور مسکینی سے قرآن کریم کا جوا اپنی گردنوں پر رکھو، اور قرآن کریم کا جوا اپنے کندھے پر رکھنے میں مسکینی اختیار کرو، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق عطا فرمائے گا کہ تم رفتہ رفتہ سارے پرانے احکام پر عمل کرنا شروع کر دو گے۔ اب یہاں 500 کا ذکر تھا، اب اس جگہ 700 کا ذکر ہے۔ جو شخص قرآن کریم کے 700 حکم میں سے ایک چھوٹے سے حکم کو بھی ٹالتا ہے، وہ نجات کا دروازہ اپنے ہاتھ سے اپنے اوپر بند کر لیتا ہے۔ حقیقی اور کامل نجات کی راہیں قرآن نے کھولنی، باقی سب اسی کے ذیل تھے۔ تو تم قرآن کو تدبر سے پڑھو، اور اس سے بہت ہی پیار کرو، ایسا پیار کہ تم نے کسی سے نہ کیا ہوگا۔ اب 500 حکم ہیں یا 700 حکم ہیں، اس کے متعلق جو میں نے تحقیق کی ہے، بہت سے علماء نے 700 حکم بیان کیے ہیں، اور کئی علماء نے 500 کا بھی ذکر کیا ہے۔ تو اس زمن میں میں آپ کو مطلع کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش تھی کہ وہ تمام قرآن کریم کے احکام اور مناہیات کو اکٹھا کریں۔ یہاں جب حکموں کی بات ہو رہی ہے تو اس میں مناہیات کے حکم بھی شامل ہیں، تو تمام اکٹھا کریں اور پھر دیکھا جائے کہ کل کتنے حکم بنتے ہیں۔ تو اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے میں نے کوشش شروع کی، اور علماء سے بھی مدد مانگی، اور پرائیویٹ سٹی صاحب نے میرے ساتھ بہت محنت کی، اور ہم نے ایک ایک لفظ قرآن کا پڑھ کر آخر تک جہاں تک ذہن گیا کہ یہ حکم ہے یا منائی ہے اس کی وضاحت کی۔ اب اس کی دہرائی شروع کی ہوئی ہے ہمارے بعض علماء نے، مومن صاحب بھی اس میں ہیں، اور کون کون ہے، عامر صاحب اور نصیر قمر صاحب، تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی حکم رہ تو نہیں گیا غلطی سے، اور جو حکم ہے اس کی گنتی بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں۔ اول تو اکثر جگہ وہ حکم موجود ہے، تو ہم دوسری طرح یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے قرآن پر جو نشان لگائے تھے احکامات کے, اس کی روح سے کون کون سے احکام شامل ہیں. تو یہ ایک بہت ہی پیاری اور لمبی تحقیق ہے, جب یہ مکمل ہو جائے گی تو پھر آخر پر ہمیں پتہ چلے گا کہ قرآن کریم کے احکام کی گنتی کیا ہے اور مناہی کی گنتی کیا ہے, اور اس میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر جماعت کو بہت فائدہ ہوگا کہ معین طور پر ہر حکم کو پڑھے اور دیکھے کہ کون سا حکم وہ تسلیم کرتا ہے اور عمل کرتا ہے اور کس حکم سے وہ باہر ہے. پھر حضرت عبدالعزیز مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, قرآن شریف کے 30 سپارے ہیں اور وہ سب کے سب نصائح سے لبریز ہیں, لیکن ہر شخص نہیں جانتا کہ ان میں سے وہ نصیحت کون سی ہے جس پر اگر مضبوط ہو جاویں اور اس پر پورا عمل درآمد کریں تو قرآن کریم کے سارے احکام پر چلنے اور ساری مناہیات سے بچنے کی توفیق مل جاتی ہے. اب یہ سوال ہے جو اچانک کسی سے کیا جائے, کوئی کچھ جواب دے گا کچھ جواب دے گا, لیکن اس جواب کو نہیں پا سکتا جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دیا ہے, اور یہ عارف باللہ کا کلام ہے. ہر شخص نہیں جانتا کہ ان میں سے وہ نصیحت کون سی ہے جس پر اگر مضبوط ہو جائیں اور اس پر پورا عمل درآمد کریں تو قرآن کریم کے سارے احکام پر چلنے اور ساری مناہیات سے بچنے کی توفیق مل جاتی ہے. اب اپنے اپنے دل میں غور کر لیں, ابھی میں بتانے لگا ہوں, مگر میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ کلید اور قوت دعا ہے. کیسا عمدہ جواب ہے, دعا کی برکت سے ہی سب کچھ حاصل ہو سکتا ہے, دعا کے بغیر تو کچھ بھی نہیں مل سکتا. جتنا مرضی انسان کوشش کرے نہ احکام پر عمل ہو سکتا ہے نہ مناہیات سے پرہیز ہو سکتا ہے. فرمایا وہ کلید اور قوت دعا ہے, دعا کو مضبوطی سے پکڑ لو. میں یقین رکھتا ہوں اور اپنے تجربے سے کہتا ہوں کہ پھر اللہ تعالیٰ ساری مشکلات کو آسان کر دے گا. قرآن کریم کے متعلق جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے تفصیلی بیان دیا ہے اس میں سے چند اقتباس صرف پیش کیے گئے ہیں. قرآن کی محبت میں جو بیانات ہیں ان کو اب اکٹھا کر کے دیکھیں تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بیانات سب دوسروں پر بھاری ہوں گے, صرف نثر میں نہیں بلکہ نظم میں بھی. اب نعتیہ کلام تو لوگوں کا سنا ہوا ہے, اکثر وہ خالی ہوتا ہے کیونکہ معرفت سے عاری ہوتا ہے, مگر قرآن کریم کی نعتیں لکھی ہوں, قرآن کریم کی حمد کے ترانے گائے ہوں, یہ آپ کو امت محمدیہ میں اور ملے نہیں ملے گا, شاذ کے طور پر ملے گا. مگر جہاں تک میں نے غور کیا ہے صرف حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام میں قرآن کریم کے عشق کے نغمے گائے گئے ہیں. اس کے چند نمونے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کریم کی کیسی مدح کی ہے. جی میں یہی ہے ہر دم تیرا صحیفہ چوموں, قرآن کے گرد گھوموں, کعبہ میرا یہی ہے. یہ خلاصہ ہے آپ کے کلام کا کہ آپ ظاہری طواف تو کعبے کا نہیں کرتے تھے مگر روحانی طرف طواف قرآن کا کرتے تھے, اور قرآن نے جس چیز سے روکا اسے رکتے تھے, جس کا حکم دیا اس پر عمل فرمایا کرتے تھے. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ حضور نے علیہ السلام نے اردو میں 314 فارسی میں 483 اور عربی میں 74 اشعار خالصتاً قرآن کی مدح میں بیان فرمائیں گے. میں کچھ نمونہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. فرمایا جمال و حسن قرآن نور جان ہر مسلمان ہے, قمر ہے چاند اوروں کا ہمارا چاند قرآن ہے, کلام پاک یزداں کا کوئی ثانی نہیں ہرگز, اگر لولوِ امّا ہے وگر لالِ بدخشاں ہے. خدا کے قول سے قولِ بشر کیوں کر برابر ہو, وہاں قدرت یہاں درماندگی, یعنی بشر کے قول میں درماندگی, فرقِ نمایاں ہے. پھر فرماتے ہیں نورِ فرقاں ہے جو سب نوروں سے اجلا نکلا. اجلا کا مطلب ہے زیادہ روشن اور واضح. نور فرقان ہے جو سب نوروں سے اجلا نکلا, پاک وہ جس سے انوار کا دریا نکلا. یعنی اللہ تعالیٰ جس سے یہ نوروں کا دریا نکلا ہے وہ بہت پاک ہے. حق کی توحید کا مرجھا ہی چلا تھا پودا, ناگہاں غیب سے یہ چشم اصفا نکلا. یا الہی تیرا فرقان ہے کہ ایک عالم ہے, جو ضروری تھا وہ سب اس میں مہیا نکلا. پورا جہان ہے علوم کا, بلکہ جو مخفی خزانے ہیں دنیا میں وہ بھی قرآن کریم میں مذکور ہیں, جو خزانے آئندہ ظاہر ہونے والے ہیں وہ بھی مذکور ہیں. اس لیے نہ ماضی پر نگاہ ڈال کر آپ کو کوئی خامی ایسی نظر آئے گی جس میں قرآن کریم کو محسوس کریں کہ بیان کرنے سے رہ گیا ہو, اور نہ مستقبل میں کوئی ایسی بات ہے. تو اول و آخر, ازل اور ابد سب پر یہ قرآن حاوی ہے. سب جہاں چھان چکے, ساری دکانیں دیکھیں, میں عرفاں کا یہی ایک ہی شیشہ نکلا. کس سے اس نور کی ممکن ہو جہاں میں تشبیہ, وہ تو ہر بات میں ہر وصف میں یکتا نکلا. کس سے اس نور کی ممکن ہو جہاں میں تشبیہ, وہ تو ہر بات میں ہر وصف میں یکتا نکلا. پہلے سمجھے تھے کہ موسیٰ کا عصا ہے فرقان, پھر جو سوچا تو ہر ایک لفظ مسیح نکلا. موسیٰ کے عصا میں کیا قوت تھی؟ مارنے کی قوت تھی. وہ جادوگروں کے سانپوں کو کہ سر کچل دیے اس نے. لیکن قرآن کریم کو بھی ہم پہلے یہی سمجھے تھے کہ سب جادوگری کو جادوگروں کے سانپوں کے سر کچلنے والا ہے, ان کے فریب کے سر کچلنے والا ہے. لیکن پھر جو سوچا تو ہر ایک لفظ مسیح نکلا. مسیح مشہور ہیں زندہ کرنے میں. قرآن کریم صرف مارتا ہی نہیں بلکہ زندہ کرتا ہے. بہت ہی خوبصورت یہ ایک موازنہ ہے قرآن کریم کا دوسری کتابوں کے ساتھ. پہلی کتابوں میں مارنے کا تو ذکر ہوگا مگر ایسا زندہ کرنے کا ذکر نہیں جیسا کہ قرآن کریم میں موجود ہے. اور موسیٰ کے عصا اور مسیحا کے لفظ کو اکٹھا کر کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فصاحت و بلاغت کا کمال کر دیا ہے. پھر فرماتے ہیں شکر خدا رحمان جس نے دیا ہے قرآن, غنچے تھے سارے پہلے اب گل کھلا یہی. کیا وصف اس کا کہنا, اس کے کہنا حرف ہر حرف اس کا گہنا, دل بر بہت ہیں دیکھے دل لے گیا یہی ہے. کہتے ہیں حسن یوسف دلکش بہت تھا لیکن خوبی و دلبری میں سب سے سوا یہی ہے, دل میں یہی ہے ہر دم تیرا صحیح فجوم. یہ خلاصہ ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کلام کا. دل میں یہی ہے ہر دم تیرا صحیح فجوم, قرآن کے گرد گھوموں, کعبہ میرا یہی ہے. پھر فرماتے ہیں اے شکر رب عز و جل خارج از بیان, جس کے کلام سے ہمیں اس کا میرا نشان. ہے شکر رب عز و جل خارج از بیان, جس کے کلام سے ہمیں اس کا میرا نشان. اور قرآن نہ ہوتا تو حقیقت میں خدا کا کوئی نشان بھی نہ ملتا. جو پہلے انہوں نے بیان کیا تھا وہ بھی مٹا دیا گیا سب کچھ, سوائے دہریت کے دنیا پہ کسی چیز کا راج نہ ہوتا. مگر قرآن کریم نے خدا کا ایسا ذکر کیا ہے جو ہمیشہ کے لیے زندہ ہے, عبدالآباد تک رہے گا. وہ روشنی جو پاتے ہیں ہم اس کتاب میں, ہوگی نہیں کبھی وہ ہزار آفتاب میں. سورج کی روشنی سے ساری دنیا منور ہے لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی سے کل عالمین منور ہے. بس ہزار آفتاب میں بھی حقیقت میں وہ روشنی نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی چہرے سے نمایاں ہوتی ہے, اس سے خدا کا چہرہ نمودار ہو گیا. آپ کے چہرے میں خدا دکھائی دیتا ہے. شیطان کا مکر و وسوسہ بیکار ہو گیا. قرآن خدا نماں ہے, خدا کا کلام ہے, بے اس کے معرفت کا چمن نا تمام ہے. اب کیونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے, میں چند نمونے عربی اور فارسی کے اشعار کے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, اور پھر انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ اگلے خطبے میں ہی رمضان کی باتیں کی جائیں گی. آج میں اس خطبے کے اختتام پر اس آیت کی تلاوت کر دوں گا جو رمضان سے متعلق ہے, پھر آئندہ اسی آیت کی تشریح میں اگلے جمعے میں رمضان کا ذکر ہوگا. الحمدللہ کہ اس دفعہ کا رمضان جمعہ مبارک سے شروع ہو رہا ہے. پہلا روزہ جمعہ کے دن ہی ہوگا, اور پھر چار جمعے آئیں گے اس میں, پانچ جمعے آئیں گے اس رمضان میں. فرماتے ہیں وَقَدْ نَوَّرَ الْفُرْقَانُ خَلْقًا بِنُورِهِ وَلَاكِنَّكُمْ عُمْيٌ فَكَيْفَ تُبْصِرُونَ. وَقَدْ نَوَّرَ الْفُرْقَانُ خَلْقًا بِنُورِهِ, خدا تعالیٰ نے قرآن نے تو ایک مخلوق پوری خلقت کو اپنے نور سے منور کر رکھا ہے. وَلَاكِنَّكُمْ عُمْيٌ, لیکن تم تو اندھے ہو. فَكَيْفَ تُبْصِرُونَ, میں اندھوں کو کیسے دکھا سکوں. پھر فرماتے ہیں کتابٌ کریمٌ حَاذَا كُلَّ فَضِيلَةٍ, وہ ایک عزت والی کتاب ہے جو تمام فضیلوں کی جامع ہے. حَاذَا كُلَّ فَضِيلَةٍ, اس نے سب ہر فضیلت کو سمیٹ لی ہے اپنے اندر. وَيَسْقِي كُؤُوسَ مَعَارِفٍ وَيُوَفِّرُ, وہ معارف کے کوزے پلاتی ہے یہ کتاب, اور بھر بھر کے پلاتی ہے معارف کے جام. وَيُوَفِّرُ, پوری طرح بھر بھر کے دیتی ہے. فَيَا عَجَبًا مِنْ حُسْنَةٍ وَجَمَالِهِ, فَيَا عَجَبًا مِنْ حُسْنِهِ وَجَمَالِهِ, أَرَى أَنَّهُ دُرٌّ وَمِسْكٌ وَأَمْبَرُ, بس اس کا حسن و جمال کیا ہی عجیب ہے, میں تو اس کے موتی کستوری اور امبر ہی پاتا ہوں. کتاب ان کریم ان اوکمت آیات ہو و حیات ہو یوج القلوبا و یوزہر ہو. کتاب کریم اوکمت آیات ہو, اس کی آیتوں میں حکمتیں نچوڑ کر رکھ دی گئی ہیں. وہ حیات ہو یوجی, اور قرآن کریم کی زندگی یوج القلوبا, قلوب کو زندہ کرتی ہے. وہ یوزہرو, اور ظہار یعنی روشن کر دیتی ہے ان کو. وہ اننا کتاب اللہ ہے بہر و معارف و نجر دنا فی ہے او یونا ما نستاذب, وہ بے شک اللہ کی کتاب معارف کا سمندر ہے, ہم اس میں ضرور ایسے چشمے پاتے ہیں جنہیں ہم شیریں دیکھتے ہیں. اذا ما نظر تو الا دعائی و جمالی ہی فیض الجمال و علا ثن البرق یغلب, جب میں نے اس کے جمال کی روشنی کو دیکھا تو نگاہ اس کا حسن بجلی کی روشنی پر بھی غالب عطا ہو پایا. اس طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اور بھی بہت سے شعر ہیں عربی میں اور فارسی میں بھی, آپ کے کلام میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کلام میں قرآن کا عشق ملتا ہے. غرضی کے اس دور کی جتنی زبانیں جو ہندوستان میں رائج تھیں ان سب میں قرآن کریم کے عشق میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کلام ملتا ہے, اور یہ فضیلت صرف حضور کے حصے میں آئی ہے. دنیا کے تمام علماء اس کی مثال پیش نہیں کر سکتے. اس لیے اب چونکہ وقت ہو رہا ہے, اب اگلے 10 منٹ میں نمازیں پڑھنی ہیں اور پھر انشاءاللہ خطبے کی تلاوت بھی ہوگی, میں اب صرف اگلی آیت رمضان کی پڑھ دیتا ہوں جو آئندہ آئندہ جس پر خطبہ دیا جائے گا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے. اب انزل فیہ القرآن کا ایک معنی تو علماء یہ لیتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ہی قرآن شروع کیا گیا تھا, مگر جہاں تک میں نے دیکھا ہے احادیث کو, رمضان پہلا قرآن کریم اترنے سے پہلے رمضان نہیں ہوا تھا, شروع ہوتا تھا. تو انزل فیہ القرآن کو پھر کیا مطلب بنے گا؟ قرآن تو اتارا گیا, اس کے بعد رمضان شریف آیا ہے. تو دراصل فیہ القرآن کا مطلب ہے رمضان کے مہینے کے متعلق قرآن کریم اتارا گیا ہے. اور قرآن کریم میں جتنی مناہی اور جتنے احکام ہیں ان سب کے متعلق رمضان میں تعلیم ہے. کوئی بھی ایسی بات نہیں جو اس سے باہر ہو, بس رمضان ہی میں قرآن کریم یعنی رمضان کے مہینے کے متعلق ہی سراسر قرآن کریم اتارا گیا. اور اس میں پھر بینات من الہدا والفرقان ہیں. یہ آیت انشاءاللہ اگلے جمعے میں تلاوت کروں گا اور اسی مضمون پر میں مزید روشنی ڈالوں گا. یہ لے لیں, یہ ہو گیا ہے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله, ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله اكبر. ایک منٹ میں ایک بات خطبے کے آخر پر کہنی تھی, وہ بھول گیا تھا, مجھے یاد آ گئی ہے. پچھلے دنوں وہ کچھ وفات, حضرت سیدہ ام متین صاحبہ کی وفات ہوئی, پھر ہمارے بھائی مرزا مریم صاحب کی وفات ہوئی, ان کی نماز جنازہ غائب میں نے حضرت ام متین کی تو پہلے پڑھائی تھی, کل ان کی نماز جنازہ غائب بھی پڑھائی. اور یہ تو غم کے کچھ دھاگے تھے, ان کے ساتھ ایک خوشی کا دھاگا بھی لپٹا ہوا تھا, میری بیٹی طوبہ کی بھی شادی ہوئی. تو اب لوگ ان دونوں دھاگوں سے بن بن کے خط لکھ رہے ہیں. اکثر خطوں میں ایک طرف تعزیت کا اظہار بھی ہوتا ہے, دوسری طرف اس خوشی کا بھی اظہار ہوتا ہے. میں پہلے بھی کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ اب وقت نہیں ہے میرے پاس کہ میں تفصیلاً سب کو خط لکھ سکوں, لیکن ایک ایک نام غور سے پڑھتا ہوں, ان کا ممنون احسان ہوتا ہوں اور ان کے لیے دل سے دعا نکلتی ہے. دوسرے لوگوں کو یہ بھی شوق ہے کہ فون کے ذریعے تعزیت کریں, یہ اچھا رواج نہیں ہے. جن گھروں میں غم ہو ان کا تو سارا دن فون کے, آج کل کا تو فون ایسا ہے کہ ہر وقت گھنٹی بجنی, اور ایک تعزیت کہو ایک مصیبت بن گئی. اس لیے فون پر تعزیتیں بند کر دیں, اور جو تعزیت کرنی ہے لکھ کر بھیج دیا کریں. سب لوگ پڑھتے ہیں, دل سے دعا نکلتی ہے, اور وقت بے وقت کی مشکل نہیں پڑتی ان کو. امید ہے میری اس نصیحت پر آپ عمل کریں گے.